خبر هم یہ فعل آیا، مثلا الشمس و مبتدا کذرت خبر وغیرہ. لیکن بعض نحوی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نائب فاعل مقدم ہے، کہ اصل میں فعل مجھولہ ہے شہرت اطلت، اور پھر اس کا نائب فاعل پہلے لگا دیا گیا، تو اصل عبارت بنتی ہے کذرت الشمس و انقدرت النجوم وغیرہ وغیرہ ذریت النفوس. تو یہ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ فعل مجھول کا نائب فاعل مقدم مانا جائے، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو مبتدا مانا جائے، اور جو فعل مجھول آ رہا اس میں ضمیر نائب فاعل تو موجود ہے نا، اس سمیت وہ خبر مانا جائے، تو مبتدا خبر کہیں. اس لحاظ سے کہ نام پر لایا کہنے تو اسے مبتدا ہی چاہیے، صحیح بات تو یہ ہے، لیکن بعض گرامر والے کہتے ہیں نائب فاعل ہے جو مقدم کر دیا گیا ہے، بس پھر وہ صورت مجھولہ فعل ہی سمجھیں گے آپ. تو یہ جوڑا جوڑا ہونے سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں جس میں روح کو ملا دیا جائے گا، بعض کہتے ہیں نیک نیکوں کے ساتھ اور بد بدوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، یہ تفسیر کی باتیں ہیں، نفسوں کو جوڑا جوڑا کر دیا جائے. جانوروں کے نفوس تو میرا جانوروں کو تو نہیں کہتے، وہ تو نفس تو انسانی بھی اس میں شامل ہے، نفسوں کے جوڑے بنانا جانوں کے جانے ہی کو ہونا چاہیے جانو. یہ تو بالکل تفسیر ہو گئی نا، جانوں کو جسم سے جوڑا جائے گا، جوڑا بنایا جائے گا یعنی جوڑ دیا جائے گا. یا وہی بات روحے بدلوں سے ملا دی جائیں گی، یعنی اصل ہے نفسوں کو جوڑا جوڑا بنایا جائے گا، دو دو کو ملایا جائے گا. اب دو دو کو ملانے کے بعد نے کہا جسم روح کا، بعد نے کہا نیکوں کو نیکوں سے ملایا جائے گا، اللہ اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے. قسم قسم کی وہ جوڑے بنا دیے جائیں گے، قسم قسم.
اور جب جیوں کے جوڑے باندھے جائیں،
جیوں کے جوڑے باندھے جائیں، جیوں کر لیا نفس کا ترجمہ، یہ زیادہ بہتر ہے، جانور تو صحیح نہیں ہے لفظ. جوڑے باندھنا یعنی جوڑا جوڑا بنانا. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب موعودہ سے پوچھا جائے گا، موعودہ کا مادہ ہے واو حمزہ دال، وَعَدَ يَعِدُ وَعْدًا، وَعَدَ يَعِدُ، اس کے معنی ہوتے ہیں بچی کو زندہ گاڑ کے دفن کر دینا، معنی اس ورب کا یہ ہے، صرف ہلاک کر دینا، قتل کر دینا، گلا گھونٹ دینا، یہ اس کا معنی ہی نہیں ہے اس لفظ کا. وعد یعد، وعد البنت، اس نے بچی کو وعد کر دیا، زندہ گاڑ دیا، لفظ یہ فعل اسی معنی میں خاص استعمال ہوتا ہے. عربوں کے بعض قبائل میں، سارے میں نہیں، بعض میں یہ رواج مختلف اسباب پہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ بچیوں کو مار دیتے تھے، پھر مار دینا یا تو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، اور شاید اپنی سنگدلی جتانے کے لیے، یا کچھ بہرحال عجیب رواج یہ تھا کہ کچھ دن اس کو پال پوس کے پھر جنگل میں لے جا کے گڑا کھود کے اس میں پھینک کے یا کنویں میں اس کو وہی ریت ڈال دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بعض واقعات پھر ان لوگوں نے بیان کیے، وہ مذکور ہیں کتابوں میں، کہ یہ بڑی ظالمانہ ایک چیز تھی. تو وہ جو لڑکی اس طرح مار دی جاتی تھی، اس کے لیے لفظ ہے اسم مفعول موعود، موعود سے تے بنے گی موعودتن، اس کو وعیدتن بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں، فعیلتن کے وزن پر بھی آتا ہے. جس بچی کو اس طرح زندہ وہ گڑے میں پھینک کے اوپر سے ریت ڈال دیتے تھے، مار دیتے تھے، خود باپ مار دیتا تھا، تو اس کو کہا گیا ہے موعودہ. سوئلت، پوچھی جائے گی، بے ائی ذنبن کو تلت، کون سے گناہ کے بدلے، بے میں نے کہ سبب سے، بائے سببیہ ہے، کو تلت وہ قتل کی گئی. آیت کی تفسیر میں تو بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ یہ یعنی وہ قاتل اس قابل ہی نہیں کہ اس سے پوچھا جائے، اور مطلب یہ کہ بے گناہ کر رہا لڑکی کے قتل کی بھی باز پرس ہوگی. بہرحال اس میں تفسیری باتیں بہت سی آ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہاں رواج تھا، اس بچی کو قتل کرنا مارنا کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، بعض لوگ تو یہ کہتے تھے، اس لیے اس کیس نے کون سا تھانے پولیس میں جانا تھا، جبکہ وہ سمجھا ہی جائز جاتا تھا. اور پھر یہ کہ اس کا کوئی گواہ نہ موقع کا یا کچھ جو کچھ بھی ہو، تو اس کی بھی باز پرس ہوگی. گویا کہ کوئی ظلم دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی وہاں قیامت میں باز پرس نہ ہو, چاہے دنیا میں اس کو سارے جائز کہتے تھے. تھا تو ظلم اور اس بچی پر جو ہوتا تھا, تو گویا کہ سارے مظالم سامنے آئیں گے. اصل میں تو ایک انڈیکیشن تو اس آیت میں یہ ہے, لیکن اس موعودہ کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. اولاد کو وہ مختلف اسباب کے بنا پر قتل کرتے تھے, معاشی اسباب بھی ہوتے تھے, اور قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ذکر آیا ہے اولاد کو قتل کرنے کا. تو لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک میں آیا ہے, اور وہ اس میں آیا ہے کہ ان کو شیطان نے ان کے اعمال اس طرح کیے کہ ان کو اپنی اولاد کا قتل کرنا بھی اچھا کام دکھا دیا. تو قتل کرنے کا ذکر آیا ہے. خاص بچیوں کو زندہ کو ایک خاص طریقے پر دفن کر دینا, وہ جسے وعد البنات کہتے ہیں, وہ اسی ایک جگہ ذکر ہوا ہے. علامہ راشد الخیری کی شاید ایک کتاب کا نام بھی یہی تھا, موعودہ, کبھی کسی زمانے میں آٹھویں جماعت میں ہم نے پڑھی تھی. تو وہ لڑکیوں اور عورتوں کے بارے میں زیادہ لکھتے تھے, رسوم کے ماتحت جو لڑکیوں پر ظلم ہوتے ہیں کوئی, تو انہوں نے کتاب کا نام بھی موعودہ ہی رکھا تھا. تو جب اس بچی سے پوچھا جائے گا جو زندہ دفن کر دی گئی تھی کہ تو کس گناہ کے بند کہ وہ کس گناہ کے بدلے میں قتل کی گئی, کس کی وجہ سے, اب ذرا بول دیں موعودہ کا کیا کیا ہے. زندہ گاڑی گئی لڑکی, موعودہ اس میں مفعول, پوچھی جائے گی, اچھا پوچھا جائے گا, ہاں جی, کہ وہ کس قصور میں ماری گئی.
اور جب بیٹی جیتی گاڑی گئی کو پوچھے, اور جب زندہ گاڑی
گئی, ہاں جیتی گاڑی گئی, زندہ گاڑی گئی کو پوچھے. یہ فعل مضارع میں ترجمہ کرتے گئے ہیں نا بعض دفعہ, بے ذنبن کو تلت, کون سے گناہ میں, کس گناہ پر ماری گئی, یعنی یہ باز پرس ہوگی. بہرحال اس میں تفسیر میں مودودی صاحب نے اچھا لکھا ہے, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب کہ صحیفے پھیلا دیے جائیں گے. صحف جمع ہے صحیفت, ان کی صحیفہ چھوٹے سے مجموعہ جو کوئی لکھا ہوا ہو, جیسے کاپی ہم کہتے ہیں نا, یا پمفلیٹ یا کچھ, اس کو کہتے ہیں صحیفہ, بڑی کتاب نہ ہو. پھر رسالے کے معنوں میں بھی یہ آ جاتا ہے صحیفہ, تو اس کی جمع ہے صحف, صحیفے, رسالے, کتابیں. نشرہ, نشرہ ینشر, پھیلانا, نشرت فعل مجہول ہے, پھیلا دیے جائیں گے, کھول دیے جائیں گے, پھیلا دیے جائیں گے, مراد غالباً نامہ اعمال ہی ہیں کہ وہ کھول دیے جائیں گے. کیا کیا ترجمہ نوش, کیا عملوں کے دفتر, یعنی صحف کا ترجمہ عملوں کے دفتر, اعمال نامے ہوئی ہے کھول دیے جائیں, ہاں جی اعمال نامے. اصل معنی بھی کیا ہے کسی نے, کاغذ, کاغذ, اچھا کاغذ, چلیے دفتر کاغذ, انہوں نے کیا ہے, بس وہ جو معنی مراد قریباً ہے نا, نامہ اعمال. اصل صحف کا معنی ہے چھوٹے چھوٹے رسالوں کے مجموعے وغیرہ. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جب آسمان کو ادھیڑ دیا جائے گا یا چھیل دیا جائے گا, کیونکہ کشت یکشتو غالباً باب زارہ بیضرب سے آتا ہے, اس کے معنی بنیادی ہوتا ہے کھال اتارنا کسی چیز کی, بکری وغیرہ کی, جانور کی, بنیادی معنی سکننگ ہی ہے, کھال اتار لینا. کوشتا, تو اس کی کھال اتار دی جائے گی, لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے, جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی, اوپر سے پوست اتار دیا جائے گا, گویا کہ اس کی ظاہری شکل بدل جائے گی, اندر سے کیا نکل آئے گا اور کیا نظر آئے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. جو چیزیں اس کی, یعنی اندر سے ہمیں جہاں سے جیسے اس کی کھال نظر آتی ہے, اندر کیا ہے آگے کیا ہے ہمیں تو نہیں نظر آتا, تو گویا کہ آسمان کے وہ اسرار بھی کھل جائیں گے کہ اس کی اصل شکل کیا ہے. تو ترجمہ تو یہی بنتا ہے, آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی, کھال کھینچ لی جائے. اچھا اصل میں نے تو کھال کھینچنا ہے, کھال کھینچے تو ایک طرح کا پردہ ہٹ جاتا ہے, اندر سے نظر آنے لگتا ہے کیا ہے، اس لیے انہوں نے وہ ترجمہ کر لیا، پردہ ہٹا دیا جائے گا.
ہاں جب اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے،
جگہ سے کھینچ لیا جائے، یہ تو یعنی ہٹا دیا جائے تو نہیں، بہرحال کھینچ لینا کا ترجمہ انہوں نے وہ کھال کھینچنا سے لے لیا ہے. ہاں جی چھلکا، چلیے چھلکا ہی صحیح، کھال کھینچنا بنیادی میں نا، کھال کھینچنا انہوں نے کیا کیا.
اور جب آسمان کا پوست اتارے،
پوست وہی فارسی میں پوست کھال ہی کو کہتے ہیں، پوست کندن کھال اتارنا، تو بنیادی میں نا وہی کھال اتارنے کا، چاہے کسی نے کوئی لفظ لیا ہے کسی نے کوئی لیا ہے. اور آسمان کی کھال اتارنے سے کیا مراد ہے؟ وہ جو انہوں نے کہا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اس کی اصل کوئی حقیقت اور ہمارے سامنے آ جائے گی، وہ تفسیری ترجمہ. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ کو بھڑکا دیا جائے گا. اس میں جحیم کا لفظ جہم یا جہمو کے معنی آگ بھڑکانا، اور جہم یا جہمو بھڑک اٹھنا، اس سے فعیل کے وزن پہ جحیم بنا ہے، لفظی معنی آگ کا گڑا، اور مراد دوزخ لیا جاتا ہے. سین عین رے، اس سے سعر یا سعروں کے شاید کوئی اور معنی بھی ہوں، سیر معنی قیمت بھی ہوتا ہے، اسعار اس کی جمع آتی ہے، لیکن سعر یسعرو کا ایک معنی آگ کا بھڑکانا بھی ہے. اسی سے لفظ سعیر بھی بنا ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اس میں یعنی صفت مشبہ کے فعیل کے وزن پر، سعیر میں نے بھی جس کو بھڑکایا گیا یعنی جہنم، عذاب السعیر. تو سعرت بھڑکا دی جائے گی فعل مجہول کا صیغہ ہے، جہیم دوزخ کے لیے جتنے لفظ ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. جب دوزخ کو بھڑکا دیا جائے گا، بھڑکا دیا ہی کیا، دہکائی جائے، بھڑکائی جائے وغیرہ، یعنی قیامت میں. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب کہ بہشت قریب لایا جائے گا. بہشت اگر آپ اردو ترجمہ کریں تو اس وجہ سے ہم اردو میں فعل کا ترجمہ مذکر سے کریں گے، اصل تو صیغہ تو مؤنث کا ہے نا. أزلف يزلف ذی لام فیف جو لفظ ہے، اس کے معنی قرب کے ہوتے ہیں. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ، قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس کو ہمارے نزدیک قرب حاصل تھا. تو زلفا معنی ہوتا ہے قرب، نزدیکی. اس سے ازلف یزلف، باب افعال سے آئے فعل، تو اس کے معنی قریب کر دینا. اور ازلف قریب کر دیا گیا، ازلفت قریب لائی گئی، نزدیک لائی گئی. اور جبکہ جنت کو نزدیک لایا جائے گا، یہ گا کے ساتھ ہی ترجمہ ہو سکتا ہے، سارے اذا آ رہے ہیں، اور یہاں تک سارے اذا چل رہے تھے، پتہ نہیں یہ 9-10 آئے ہیں، جب یوں ہو جائے گا، جب یوں ہو جائے گا، اور اس طرح سے یہ تقریباً نہیں، وہ مجہول تو خیر ہے ہی نا. دوسرے یہ کہ یہ 12 آئے ہیں اذا، 10 کے قریب، کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو اذا شرطیہ ہوتا ہے، اور شرط کا کوئی جواب بھی ہوتا ہے. اب یہاں جو 14 آیت ہے اس میں جواب آیا ہے، علمت نفس ما احضرت، جب یہ ہو جائے گا، 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 یہ کر دیا جائے گا، تو جان لے گا ہر نفس. علمت نفس، جان لیا کسی جان نے. یہاں ہر جان اس لیے کر رہے ہیں کہ عبارت کے اعتبار سے یہاں کل نفس ہی موضوع لگتا ہے، یعنی عالمت کل نفس، نفس النکرہ آیا ہے، اور یہ کل نفس ان کے معنوں میں ہونے کی وجہ سے ہی نکرہ میں آیا ہے. عالمت نفس، جان لیا جان نے، یعنی ہر جان نے، اور جان لیا ہے لیکن جان جائے گا ترجمہ کریں گے، کیونکہ پیچھے ساری شرط میں اذا اذا آ رہا تھا. جان جائے گا ہر شخص ما، اس چیز کو جو کہ ما نسب میں ہے. احضرت، اس نے حاضر کر دیا، جو اس نے حاضر کر دیا. حضر یا حضر، حاضر ہونا، موجود ہونا، اور احضر یا حضر، حاضر کر دینا، موجود کر دینا، باب افعال آیا نا. جان جائے گی ہر جان جو کچھ اس نے آگے کر دیا، جو کچھ موجود کر دیا، جو کچھ حاضر کر دیا اس نے. یہاں احضرت کے بعد ما احضرت ہو، ما کی ضمیر عائد معذوف ہے. جان لے گا ہر شخص جو کچھ اس نے حاضر کر دیا ہے، جو کچھ حاضر کر دیا ہوگا یعنی تیار کیا یا آگے بھیجا. قدمت ہی کے معنوں میں حضرت آیا، قدمت میں نے آگے بھیجنا ہوتا اور حضرت میں نے حاضر کر دینا، یہ فرق ہے بس لفظ کا، ورنہ مفہوم ایک ہی ہے.
وہ کیا لے کر آیا ہے؟
جان لے گا کیا لے کر آیا ہے؟ احضر اس نے وہ چیز پیش کی یا لے کر آیا. اچھا ایک لایا ہے، احضر اس نے حاضر کرنا سے لایا کر دیا ہے ترجمہ.
جان لے گا ہر ایک چیز جو لے کر آیا،
لے کر آیا احضر حاضر کیا. انہوں نے کیا کیا لفظی ترجمہ؟
حاضر کیا،
حاضر کیا انہوں نے وہ احضر کا معنی حاضر کرنا، لانا، لے کر آنا. ہاں جی،
ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی،
جو حاضر لائی، حاضر لائی یعنی جو کچھ وہ حاضر لائے. بہرحال حاضر لانا بھی میں نے وہی پیش کرنا ہی، تو اصل معنی بنیادی جو ہے وہ احضر یحضر حاضر کر دینا، موجود کر دینا، تو اسی کا ترجمہ لانا کیا ہے بعض نے اور بعض نے حاضر کرنا کیا ہے. سب جان لیں گے جو کچھ انہوں نے پیش کیا اور حاضر کیا یعنی اپنے اعمال. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، فلا اقسم پس میں نہیں قسم کھاتا، لفظی ترجمہ تو بنتا ہے یہ، لیکن اس لا کو نحوی کہتے ہیں، زائد ہوتا ہے، اور لا اقسم کے معنی ہوتے ہیں اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں. یہ لا اقسم میں یوم القیامہ وغیرہ میں بھی گزر چکا ہے. نحوی کہتے ہیں یہ لا زائد ہوتا ہے، عربوں کا یوز جو ہے، اور وہ کسی یہ پہلی بات کے لیے لا کہہ کے پھر آگے کہنا چاہتے ہیں اقسم. اس پہ پھر بڑی بحثیں کی گئی ہیں کہ عرب لوگوں کے میں اس میں لا کہنے کے رواج کیا تھا. عرب شاعر جب اپنا شعر سنانے لگتے تھے مجمع کو، تو بڑے خاص انداز میں کھڑے ہو کے سناتے تھے، پتہ نہیں ایک بال اپنے کوئی کھول لیتے تھے، سلوار کا نالا اس طرح سے لٹکا لیتے تھے، اور ایک عجیب حیات بنا کے پھر جب شروع کرتا تھا نا شاعر تو کہتا تھا لا، یوں لا کہہ کے پھر اپنا کلام شروع کرتا تھا. یہ ان کے ان انداز بیان وغیرہ سے تھا. تو بعض کہتے ہیں یہ اس کی پیروی میں ہے فلا اقسم. بہرحال لا اقسم کا معنی یہی ہے، میں قسم کھاتا ہوں. اقسم یقسم بالخنس سے خنس کی قسم کھاتا ہوں. خنس کا مادہ خے نون سین ہے، اور خانہ سا یخنس دخل یدخلو کی طرح آتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے ہٹ آنا، پیچھے ہٹ جانا، ریٹریٹ کے معنوں میں گویا کہ یہ لفظ آتا ہے. اس سے اسم فائل ہوگا خانس، اور اس خانس کی جمع مکسر ہے خنسن. اسی کا اسم مبالغہ خناس قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اس کے معنی بھی ہیں بڑی جلدی سے پیچھے ہٹ جانے والا، جیسے سانپ اپنی شکل دکھا کے فوراً پیچھے ہٹتا ہے، وہ وہاں وہی معنی کیا گیا ہے. اب یہ قسم ہے پیچھے ہٹ جانے والوں کی، لفظی ترجمہ، یا ہل جانے والیوں کی، جو بھی کر لے، جب مکسر مذکر مونس کے لیے اتنا ہی ہوتا ہے. یہ تو ہے لفظی ترجمہ، پیچھے ہٹ جانے والیوں کی قسم کھاتا ہوں، یا پیچھے ہٹ جانے والوں کی قسم کھاتا ہوں. پھر اس سے مراد کیا ہے، وہ تفسیری ترجمہ، وہ سیارے اور پلانٹس جو ہیں وہ گھومتے چلنے پھرنے والے، ان کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے. ان کی گردش الٹی سیدھی کوئی ہوتی ہے، جس کو نجوم والے کہتے ہیں کہ جو ان کی گردش الٹی ہوتی ہے پھر سیدھی چال بھی چلتے ہیں، اور اس گردش کے الٹے سیدھے ہونے کے وہ انداز کرتے ہیں کہ لوگوں کی قسمت پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، گردش ایام اور یہ وہ. تو وہ مراد لیے گئے ہیں، واللہ عالم اصل کیا چیز ہے. تو خنس کا معنی کیا کیا ہے؟
ہٹ جانے والا.
نا قسم کھاتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں میں پیچھے ہٹ جانے والوں کی. اور کوئی ترجمہ؟ پلٹنے والا بھی وہی ہے ترجمہ، پیچھے ہٹنا. الٹے پھرے، الٹا پھر جانا، پیچھے پلٹ جانا، واپس چلا جانا. اور کوئی ترجمہ؟ یہی کیا ہے. یہ پھر آگے کچھ سے مراد ستارے ہیں، وہ تو تفسیر ہوئی نا، لفظی میں نہ پیچھے ہٹنے والا. وضاحت میں مودودی صاحب نے کیا کیا؟ हैं, पलटने वालों की, छुप जाना तो आगे आ रहा है कि खुन्नस मैंने पलटने वाला हो सकता है, पलटने और दरमियान में उन्होंने जवार का तर्जमा नहीं किया, नहीं फिर वो जवार का तर्जमा छोड़ गए हैं। कुन्नस मैंने छुप जाने वाला है और मुराद सितारे लिए गए वो तो अलग बात है, लेकिन जवार का तर्जमा फिर नहीं किया उन्होंने। अब करते हैं फिर देखते हैं। हाँ जी, हाँ सीधे चलने वाले, जवार मैंने फिर सीधे चले चलते जाने वाले और कुन्नस मैंने छुपने वाले। जवार का लफ्ज जो है जरा यजरी से है, जिसके मैंने जारी होना दौड़ना, ये तो पढ़ा है आपने लफ्ज जरा दौड़ा, नहरुल जारी वगैरह में पढ़ा है रमा चलता हुआ, उसे इस्म फाइल है जारेन, और मुअन्नस जारियतुन, जारियतुन की जमा है जवारी, ये मुजक्कर की जमा नहीं है मुअन्नस की जमा है, जवारी जारियतुन की जमा है, जारियतुन लौंडी को भी कहते हैं, उसकी भी जमा जवारी आती है, और जारियतुन मैंने कश्ती भी होता है, हमलनाकुम फिल जारियत, और उसकी जमा भी जवारी आती है, कुरान करीम में इस्तेमाल हुई है, तो जमा है अल जवारी, फिर वो जो ये है जवारी की वो गिरा दी जाती है और रे ही रह जाती है अल जवारी, जो कि असल अल जवारी है। तो जारी रहने वाले, चलते चले जाने वाले, ये भी जमा का लफ्ज है, सीधे चले जाना, बहते चले जाना, रवां रहना, तो जवारे का मना रवां रहने वाले, जिसका तर्जमा क्या किया इन्होंने,
जो सैर करते
हैं, सैर करते हैं, सीधे चलना, बस एक सीध में चले जाना, ये ज्यादा लफ्जी तर्जमा तो यही है, सीधे चलने वाले, पीछे हटने वाले फिर सीधे चलने वाले, या रवां रहने वाले, सीधे चलने वाले, और यही किया है, तो असल माना याद रखिए रवां रहने वाले, जरा यजरी रवां रहना, जारी रहना, दौड़ना भी इसका माना होता है, लेकिन एक ही सीध में चलते चले जाना, इसके लिए जरा यजरी का लफ्ज आता है और जवार उसकी इस्म फाइल की जमा है, सीधे चलने वाले। अल कुन्नस है, जो कि फिर कुन्नस भी है, कुन्नस का मादा काफ नून सीन है, काना सा यक नेसो वारा भैया वरेबो से आता है, और इसके माना होते हैं छुप जाना, दबक जाना, ये उसका इस्म फाइल है कानेसुन, जिसकी जमा आई है कुन्नस, कुन्नसुन अल कुन्नसो। काना सा ज्यादातर अरबी में इस्तेमाल होता है हरन का, अपनी जो छुपने की जगह हो उसमें जाके छुप जाना, हरन की उस जगह को अरबी में कहते ही है किनासो, किनासो जबी, हरन के छुपने की कोई जैसे कोई भोरा वगैरह या कोई जगह हो झाड़ियों में जहां वो जाके दबक के बैठ जाता है, उस जगह को भी किनास कहते हैं, और बुनियादी तौर पर काना सा यातने सो हरन के उस दबक जाने को कहते हैं, फिर कोई चीज भी छुप जाए दबक जाए उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। वो बे ये रबियन, रबियन किनास जबी, क्या किया है आप, उससे पहला क्या लफ्ज उन्होंने तर्जमा किया है, और थम जाने वाले, अच्छा इन्होंने थम जाने किया है, असल में तो है किसी जगह पे छुप जाना, छुप जाना है दबक वाला तर्जमा, वो अगर हरन वाले मायने ले ना तो फिर वो दबक जाना ज्यादा मौजू लगता है, क्या किया इन्होंने, छुप जाना, थम जाना, वो उसका तर्जमा थम जाना तो नहीं है किसी जगह पे जाके छुप जाने का मायने, दबक दबक ही कहते हैं हम तो, दबक जाने वाला, यानी दबकने में यह है कि वो छुपने का मफहूम होता है, छुपना और दबकना एक ही बात है। अच्छा तो ये कोई सितारे मुराद है, उनकी चाल मुराद है, अल्लाह बेहतर जानता है, बहुत तशरी तलब चीज हो सकती है, इस लिहाज से आ जाते मुतशाबेहात में से कि इसमें किस चीज की कसम खाई गई है उन सितारों की, और क्यों खाई गई है, जमाने के लिहाज से अजायबात या तब्दीली या चेंजेस वगैरह के नुक्ता नजर से, कसमें तो किसी बात की शाहिद होती है, کسی حقیقت پر، وہ پھر انہوں نے زیادہ تر ستاروں وغیرہ کو مراد لیا ہے بہرحال. واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ آ جائے سامنے. اور بعض دفعہ اس کا ترجمہ ادبارہ بھی کیا جاتا ہے، جبکہ وہ پیچھے چلی جائے. اس آسا جو کہ چار حرفی ماضی ہے، اصل میں بھیڑیے وغیرہ جو جانور رات کو نکلتے ہیں ان کے نکل آنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اس آسا زیب، بھیڑیے رات کو باہر نکل آئے اپنے ٹھکانوں سے، اس لیے باہر نکل آنے کا معنی بھی اس کا ہوتا ہے. واللیل، یہ جو واللیل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس واو کو ہم قسمیہ مانیں اور کہیں واللیل اور قسم ہے رات کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر جو آیا ہے اقسم بالخنس واللیل، قسم کھاتا ہوں خنس کی اور رات کی، واو عطفہ ہو تو پھر اس بے پر عطف ہو سکتا ہے. معنی تو ایک ہی بنے گا، واو کو قسمیہ مانے تو پھر دوبارہ قسم آ گئی، وہ قسم تو الگ رہ گئی کہ قسم کھاتا ہوں خنس کی، اور یہ الگ آ گئی واللیل اذا عسعس اور قسم ہے رات کی. اور اگر چاہے تو اس واو کو عطف مان لیں اور اسی کے ساتھ ملا لیں قسم کھاتا ہوں خنس کی اور رات کی، یوں بھی ہو سکتا ہے ترجمہ. پتہ نہیں انہوں نے واللیل کا الگ ترجمہ قسم کھانا کیا اور رات کی، گویا کہ پچھلے کے ساتھ ہی ملا لیا نا بالخنس کے ساتھ. یعنی اور رات کی الگ اگر قسم کھانا نہیں کہا تو پھر وہ معنی ہوا کہ بالخنس پر عطف کر لیا ہے، بات تو ایک ہی ہوگی. اس ایسا جب وہ پھیل جائے، پھیل جائے وہ بنیادی طور پر بوئی جانوروں کے باہر نکل آنے سے لیا گیا ہے لفظ. ہاں جی، کیا ہے جب رخصت ہونے لگتی ہے، یعنی ختم ہونے لگتی ہے. اس لفظ کے اصل میں یہ معنی دونوں کیے گئے ہیں، اقبلا ادبارا، آگے آیا پیچھے ہٹ گیا، اس آسا کے معنی دونوں کیے گئے ہیں. بلکہ یہ فعل عصا سے ہے، عین سین سین سے، اس کے معنی رات کو پہرہ دینے کے بھی ہوتے ہیں. اصل ورب جو عین سین سین والا ہے، عصا یا عصو یا عصا یا عصو، اس سے یہ بنا لیا گیا ہے رباعی اس آسا. تو ختم ہونا، سامنے آنا یا پیچھے ہٹ جانا، اب کسی نے اس طرح ترجمہ کیا ہے، کسی نے اس طرح، رات جب کہ چلی جائے، رات جب کہ آ جائے بھی ترجمہ انہوں نے پھیل جائے کا کر لیا، اور پیچھے چلی جائے یعنی جب ختم ہونے پہ آئے، کیونکہ آگے پھر صبح کا ذکر ہے. شاید اس مناسبت سے انہوں نے کہ پہلے رات کا ذکر ہے اور پھر آگے صبح کا ہے، تو پھر آسا آسا کا معنی جب کہ وہ ختم ہونے پہ آئے، ایک مناسبت یہ لگتی ہے. خود آسا آسا کے دونوں معنی ہیں، آگے آیا پیچھے ہٹ گیا. اچھا، تو زیادہ نے پھیل جائے کہ کیا ترجمہ انہوں نے محمود
اللہ، جب پھیل جائے،
پھیل جائے ٹھیک ہے، جانے لگے بھی کیا ہے، میرے خیال میں وہ جانے لگے والا اگلے صبح کے لحاظ سے پھر مناسب سمجھائے. وہ صبح تنفسا، اور صبح کی یعنی قسم ہے، یہ بھی واو قسمی ہے، یا اسی پچھلے قسم پر عطف سمائی لے عطف سے، اور صبح کی یعنی قسم کھاتا ہوں خنس کی اور رات کی اور صبح کی، یوں چلتے پڑا نا. اذا تنفس، تنفس یا تنفس، سانس لینا. یاد رکھیں نون فے سین مادہ سے ہی نفسن میں نے تو ہوتا ہے جان، اور اگر آپ پڑھیں نا نفسن تو اس کے من ہوتا ہے سانس، بریدنگ. نفس کی جمع انفاس آتی ہے، سانس، یہ جو صوفیہ میں ایک ہوتا ہے پاس انفاس، کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر لے کرتے ہیں، سانس اندر جائے تو باہر جائے تو وہ اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں، وہ اسی سے نکلا ہے پاس انفاس. انفاس میں نے سانس، وہ نفس ان کی جمع ہے، اور نفس ان کی جمع نفوس یا انفوس ہوتی ہے. تو اس سے باب تفول، تنفس یا تنفس، سانس لینا، یہ اردو میں تنفس استعمال ہوتا ہے، عمل تنفس، مصنوعی تنفس، یہ بجلی کے شاک اور ڈوب مرنے والوں کے لیے جو فرسٹ ایڈ وغیرہ میں بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ تنفس کا لفظ استعمال ہمارے ہاں اردو میں ہوتا ہے. وصبح ہو یہ ذات نفس اور قسم صبح کی جب کہ وہ سانس لینے لگے. یہ تو بنتا ہے لفظی ترجمہ. اب سانس لینے لگے سے بنتا ہے کوئی آہستہ آہستہ ہلنے لگے,
دم بھرے.
ہاں دم بھرے جیسے نمودار ہونے کے معنی میں, جیسے کوئی سانس لے رہا ہو نا تو آہستہ آہستہ حرکت کرتا نظر آتا ہے. تو صبح کی اس آہستہ آہستہ حرکت جو نمودار ہونے کی, یہ ایک لحاظ سے استعارہ ہے بڑا عجیب قسم کا عربی زبان کا, کہ وہ جب دم لینے لگے سانس لینے لگے اس میں وہ, میرے خیال میں کہیں انگریزی میں بھی اس طرح کا بریدنگ کا یا ہندی میں ہے کیا, بیٹس سانس لینے ہی بریدز اوے. یہ جو ہے نا کہیں ہندی میں وہی کے لیے بھی بریڈ آف دا اٹرنل یا کچھ ایسا کہیں لفظ پڑا ہے. بہرحال بریڈ کل ریسپیریشن تو ہے, لیکن یہاں اصل میں اس کا آہستہ آہستہ حرکت کرنا, اور پھر وہ صبح کا آہستہ آہستہ نمودار ہونے کو ایک تشبیہ دی ہے, جیسے کوئی آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کر رہا اور پتہ چلے کہ اب اس میں حرکت آ رہی ہے, تو وہ دن کے شروع ہونے کو اس ان لفظوں میں بیان کیا. اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ سانس لینے لگے, لفظی ترجمہ تو یہی ہے سانس لینے لگے. سانس لیا چلیے, دم بھرنا سانس لینا, دم بھرے دم لیوے. اچھا دم بھرنا تو اصل میں ایک اور محاورہ بھی ہوتا ہے, سانس لینے لگے یعنی آغاز ہو جائے اس کا, ابتدا ہو گئی آہستہ 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 آہستہ. انہو لقول رسول کریم, ان سب چیزوں کی قسمیں کھا کے کہا ہے جو اس بات پر دلائل ہیں, وہ رات کے تغیرات ہوں یا صبح کے نمودار ہونا, کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا بھی ایک اندھیری رات کے بعد روشنی آنے والی بات تھی. بہرحال وہ تفسیروں والے پھر بہت سی تشبیہات نکال لیتے ہیں کہ یہ قسم کھا کے کہا ہے. پہلے تو سارا تھا نا جب یہ ہوگا تو انسان کو پتہ چل جائے گا جو کچھ کیا ہے. اب وہ آخرت کا بات ختم ہوئی, اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ان چیزوں کی ہم قسمیں کھا کے کہتے ہیں. یہ چیزیں ستاروں کی گردشیں, رات اور دن کا یہ منظر, جس طرح سے یہ روشنی اور حقائق کو سامنے لاتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا رہے ہیں, گویا کہ شاید یہ مناسبت ہے. اسی لیے آگے جواب ہے قسموں کا, انہو بے شک وہ, بے شک وہ, ہو کی ضمیر یہاں قرآن کریم کی طرف جاتی ہے کیونکہ آگے ہے لقولن, وہ ہے بات, اور قولن کو مضاف کیا ہے, لقول رسول کریم, ایک عزت والے رسول کی بات ہے. انہو لقول رسول کریم, بے شک وہ بات ہے ایک عزت والے رسول یا الچی یا پیغمبر کی. رسول کا لفظ انسان رسولوں کے لیے بھی آیا ہے, فرشتوں کے لیے بھی آیا ہے, اور اس طرح سے اللہ یستفی من الملائکت رسولا ومن الناس, اللہ چن لیتا ہے رسول فرشتوں میں سے بھی بندوں میں سے بھی. یہاں قول رسول کریم سے مراد اکثر نے یہی لیا ہے کہ یہ جبریل مراد ہے, وہ رسول کریم ہے جو خود رسولوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. اور بعض نے اس پہ بڑی بحثیں کی ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے, یہاں جو آگے صفتیں آ رہی ہیں یہ آپ کی ہیں یا جبریل کی ہیں, اور پھر بحث چل پڑی کہ فرشتے افضل ہیں یا رسول افضل ہے. معتزلہ فرشتوں کو افضل مانتے تھے, عام مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں رسول افضل ہے. صرف اس بحث کی وجہ سے پھر بڑی لمبی چوڑی وہ تقریریں اس میں تفسیروں میں آئی ہیں. زیادہ صحیح بات ان اشاروں سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جبریل مراد ہے, جبریل کا قول ہے, اور اس قول سے مراد یہ نہیں کہ ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے, بلکہ یہ وہ پیغام یہ لایا ہے اس کا کہنا یہ ہے, تو وہ اس کا اپنا کہنا نہیں ہوتا جس کی طرف سے وہ پیغام لایا, ہم اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. پیغام لانے والے نے یہ کہا ہے, یہ نہیں مطلب کہ اس نے خود کہا ہے, یعنی وہ پیغام میں یہ کہا گیا ہے. تو اس طرح سے قول رسول کریم وہ قول ہے جو جبریل کو ملا خدا کی طرف سے, وہ پھر لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس میں کوئی یہ تضاد ایسا نہیں ہے, یہ بات ہے ایک عزت والے رسول کی, اور شاید یہ بات یہاں جبریل کی اس لیے کی گئی ہے کہ شروع شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا ہے، حرا کے بعد کے واقعات میں بھی، اور آپ نے جب یہ بیان کیا تو عرب مکے کے لوگ کہتے تھے کوئی جن دیکھا ہے، کوئی بھوت دیکھا ہے، کاہن ہے، کوئی اس طرح کی بات وہ اپنے طور پہ ایکسپلین کرتے تھے کہ یہ جس فینومنا کی بات کر رہا ہے فرشتہ فرشتہ اس نے کیا دیکھنا تھا، کوئی جن بھوت دیکھا ہوگا اسی کی بات کر رہا ہے. قرآن نے اس کی تردید کی ہے کہ نہیں، یہ اس عزت والے الچی بھیجے ہوئے کی ہی بات ہے، یہ کوئی جن و بھوتوں والی بات نہیں ہے. اس کنٹیکسٹ میں یہ تصدیق اس بات ہوا ہے. وہ الگ لفظ ہے، یہ الگ لفظ ہے، بس اتنا ہی ہے، محنت بنتا ہی ہے. گرامر والے نے اسی لیے بحث کی ہے کہ لفظ کو کلمہ کیوں کہتے ہیں، قول بھی تو کہہ سکتے تھے، کلام بھی تو کہہ سکتے تھے، مختلف پہلوؤں سے ہے. کلمہ کے لفظ ہی میں نے زخمی کرنا ہوتا ہے، قال یقولو کہ میں نے کہنا ہوتا ہے. ہاں کلام ہے عزت والے قاصد کا، فرشتہ. یہ وضاحت کی، کہا ہے یعنی کہا ہوا ہے، قول ہے وہی بات، ایک بھیجے ہوئے عزت والے کا رسول میں نے بھیجا ہوا، کریم میں نے بھیجا ہوا، کریم میں نے عزت والا، پڑھنا ہے. قول کا معنی پڑھنا تو نہیں بنتا، بات بنتی ہے لیکن چلیے چونکہ قرآن کریم کی طرف ہی اشارہ ہے اس لیے پڑھنے کے لیے کہہ دیا ہے. قول بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں آتا ہے کا قول ہے، کا کہنا ہے، کی بات ہے. بزرگ تو کریم کا معنی تو یہی ہوگا، عزت والا اور بزرگ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ تو بات ایک ہی ہے. بزرگ فارسی میں بہت بڑی عزت والے کو کہتے ہیں. اور پھر اس رسول کریم کے بارے میں آگے مزید صفات ہیں کہ وہ کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے. ذی قوت، جو کہ بڑی طاقت والا ہے. ذی قوت، یہ ذی جر ہے. کیوں؟ بھائی رسول کریم قول کا مضاف الیہ ہوا ہے نا، وہ جر میں ہے، اس کی صفت بھی مجرور آ رہی ہے. ذی قوت، بڑی قوت والا. قوت کی جر تو ذی کی وجہ سے ہے، ذی کی جر وہ صفت ہونے کی وجہ سے ہے. عند ذی العرش مکین، اب یہ اصل عبارت ہے، مکین عند ذی العرش، مکین صفت ہے اصل تو، جو بڑا پکے رتبے والا ہے. مکین میں نے پکے رتبے والا، میم کاف نون، امکن یمکن ممکن کرنا تو پڑھا ہی آپ نے، مکن یمکن کسی کے لیے اقتدار اس کو عطا کرنا یا اس کا درجہ پکا کر دینا، مکن نہ ہم فل لردے، اس طرح قرآن کریم میں آیا ہے. تو مکین اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو جگہ پکی دے دی جائے، رتبہ اس کا پکا کر دیا جائے. انہی معنوں میں سورج یوسف میں آیا ہے کہ نہیں مکن نال یوسف آیا ہے، بلکہ انڈی مکین امین وہاں لفظ آیا ہے. یوسف کو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ تو آج سے میرے پاس ہوگا مکین، تجھے رتبہ پکا دے دیا جائے گا. ان معنوں میں یہاں مکین آیا، مکین میں نے پختہ اور مضبوط جگہ، جہاں بلکہ انسان کی پیدائش کے سلسلے میں نطفے کا آیا ہے، ثم جعلناہ فی قرار فی مکین، مضبوط جگہ جہاں وہ محفوظ رہا. تو مکین کے اصل معنی ہے جس کو اقتدار حاصل ہو کسی جگہ، پکا رتبہ ہو، تو وہ مکین ہے، صاحب رتبہ ہے، صاحب درجہ ہے، پکے درجے والا ہے. اور پھر اس درجے کی آگے وضاحت ہے، عند ذی العرش، عرش والے کے ہاں، یعنی اس کو پکا رتبہ کہاں حاصل ہے؟ ذی العرش کے پاس. ذی العرش سے مراد اللہ تعالی ہے، تخت والا. عند ذی العرش، تخت والے کے پاس، لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے، اس وہ بڑا پکا ہے تخت والے کے پاس، اس کا قلعہ پکا ہے، جیسے ضیاء نے کہا تھا نواز شریف کے بارے میں کہ اس کا قلعہ پکا ہے، تو یہ بات بھی کچھ ایسی ہے. تو جبریل کو اللہ کے ہاں بڑا پکا رتبہ حاصل ہے، یہ تو ہے ما حاصل. اب دیکھ لیں ترجمے کو،
عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا،
درجہ پانے والا، عرش کے مالک، ذی العرش کے پاس درجہ پانے والا، مکین کا ترجمہ اصل معنی پکا درجہ.
ہاں جی حکومت والا عرش کے مالک کے نزدیک بلند مرتبہ
عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ وہ مکین کا ترجمہ
جو بڑی توانائی رکھتا ہے عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ
بلند مرتبہ ہے اونچے درجہ اب دیکھیے مکین کا ترجمہ اونچا درجہ صاحب درجہ مرتبے والا اور اصل معنی پکے درجے والا تو یہ سارا تو جبریل کے بارے میں ہے مطاعن یہ ساری جر آ رہی ہے رسول کریم کی صفت کی وجہ سے وہ متا بھی ہے متا اتا یتیو سے اسم مفعول ہے اسم فاعل کیا ہوتا ہے متیعن اطاعت کرنے والا متاعن میں نے
جس کی
اطاعت کی جائے متاعن اصل شکل متبعن ہے نا مفعلن کے وزن پر تو وہ ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے یعنی اس کی بات مانی جاتی ہے متاعن اس کی بات مانی جاتی ہے آگے فرشتوں پر اس کی حکومت ہے یا جس طرح سے ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے پھر اس کا اپنا دائرہ کیا ہے متاعن اس کی بات مانی جاتی ہے سما وہاں یہ دیکھیے سما نہیں ہے سما ہے سما کے عربی میں معنی ہوتے ہیں دیر وہاں کے معنوں میں آتا ہے ایٹ دیٹ پلیس سما وہاں یعنی سما سے مراد کسی ظرف کی طرف اشارہ ہے اس جگہ وہاں یعنی اللہ کے ہاں یہ سما ایک طرح کا اسی عند ذیل عرش کے بدل میں آیا ہے اور پھر وہ وہاں امین بھی ہے امین امانت دار خیانت نہ کرنے والا یہ ساری صفات جبریل کی ہیں سما کا کیا ترجمہ ہے انہوں نے
سما کو بلایا اس کے ساتھ متاعن کے ساتھ
ہاں کیا
وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے
اچھا متاعن سما امین وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور آگے
وہ
با اعتبار ہے دونوں طرف چل سکتا ہے لیکن ہونا تو چاہیے جو بعد والا لفظ ہے اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے قرآن کریم میں آتا ہے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ چلے اور پیچھے فرعون آیا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ پھر ہم قریب لائے اسی جگہ پچھلوں کو بھی جب وہ ڈبو دیا گیا ان کو تو وہاں ازلفنا وہ یہاں اس اتفاق سے ازلفت بھی آیا ہے ہم لائے قریب سما اسی جگہ آخرین دوسروں کو جن کو پھر ڈبو دیا گیا تو سما کے بعد اس کا چیز سے تعلق ہوتا ہے بعض دفعہ عربی میں سمت بھی آ جاتا ہے قرآن کریم میں سمت نہیں آیا سما آیا ہے دو ایک جگہ اچھا تو وہ اس کا حکم بھی چلتا ہے وہ امین بھی ہے اس جگہ اور زید ظاہر ہے کہ سما سے مراد وہ عند ذیل عرش اور اسی کا جو عالم فرشتوں کا ہے وہی مراد ہے تو یہ اس کی باتیں ہیں اور یہ باتیں اس لیے کہی گئی ہیں کہ قریش مکہ اپنے کہتے تھے کہ خدا جانے محمد کو کیا نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا باتیں کرتا ہے تو کہا یہ فرشتے کی باتیں ہیں جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فرشتہ دکھائی دیا اور اس نے یہ کہا ہے اسی کی باتیں ہیں جبریل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے دو دفعہ اس کو اصلی شکل میں دیکھا ہے اور وہ اس کی شکل اصلی ایسے کہتے ہیں کہ سارے زمین آسمان میں وہی چھایا ہوا معلوم ہوتا تھا وہ اتنی قوت کیا ہے کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال تو ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے وہ رسول کی دیکھی ہوئی چیز ہے یہاں کائنات میں جس طرح سے عالم جو یہ فضا ایٹماسفیئر اور اوپر کے عجائبات ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو تعجب بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی چیز ہوگی یہاں ایسی چیزیں بھی تو ہیں نا جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے مادی دنیا میں ایتھر ہے کہ ہر جگہ چلا جاتا ہے پتھروں اور دیواروں میں سے بھی گزر جاتا ہے ہوا تو نہیں نا گزر سکتی لیکن وہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عجیب و غریب مخلوقات ہیں وما صاحبکم بمجنون اور تمہارا یہ ساتھی پاگل نہیں ہے صاحبکم تمہارا ساتھی یہ انداز ہے عربی میں بات کرنے کا کہ جب کسی آدمی کی بات کر رہے ہو نا مثلا سیاست وغیرہ میں عموماً کہتے ہیں سماؤ تمہارے وہ تمہارے یار کا کیا قصہ ہے ایسے کہہ دیتے ہیں تو مراد اس سے ہوتا ہے وہ آدمی جو کہ زیر بحث ہے صاحبکم ساتھی تمہارا اور مراد ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما صاحبکم بمجنون جننا یا یجنو فعل مجہول ہی استعمال ہوتا ہے. جننا علیہ, وہ پاگل ہو گیا. جننا نہیں کہتے, جننا یا جنوں کا معنی ہوتا ہے چھپا لینا. اور جننا علیہ فعل مجہول استعمال ہوتا ہے, خوشی علیہ کی طرح اس کے معنی ہوتے ہیں وہ پاگل ہو گیا. اسی لیے اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہی نہیں استعمال ہوتا. اگر اسم فاعل آئے تو جننا یا جنوں چھپا لینے والے سے آئے گا, یہ تو پھر اسم مفعول ہی آئے گا, مجنون ان جس پر جنون کا دورہ پڑ گیا یا جنون ہو گیا, پاگل ہو گیا. تمہارا ساتھی پاگل نہیں ہے, اس کو جنون نہیں ہے. یہ قریش چونکہ کہنے لگے تھے کہ اس کو کوئی دماغی خرابی ہو گئی ہے, اس کی تردید ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, بے شک اس نے اس کو دیکھا ہے افق مبین پر. وَلَقَدْ تاکید کے لیے ہے, اور رَآهُ کی ضمیر فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور ہو کی ضمیر جبریل کے لیے ہے. مفعول جو ہے پیغمبر نے دیکھا ہے اس کو, یعنی جبریل کو, افق مبین پر. افق جمع آفاق, جہاں زمین آسمان ملتے نظر آئے اسے افق کہتے ہیں, ہورائزن پہ. المبین واضح, تو واضح افق یعنی افق کے واضح ہونے کی تعریف ہے. ہو کی نہیں ہے یہ مبین کے اس حالت میں کہ وہ واضح تھا, وہ تو افقی کی تعریف ہے. واضح افق پر, سیدھا صاف افق تھا, یعنی کوئی اس میں جیسے کہیں چاند نظر آتا ہے افق مبین پہ, کہ کوئی بادل وغیرہ نہیں ہے, کوئی سامنے سے پردہ ڈالنے والی چیز نہیں ہے, تو وہ افق مبین ہوگا کہ جب آسمان کا وہ حصہ جہاں زمین سے وہ ملتا نظر آتا ہے بالکل کلیئر ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ افق مبین ہوگی. تو آپ نے فرشتوں کو دیکھا افق مبین پر, کیا کیا انہوں نے ترجمہ؟
اس نے اس کو دیکھا
ہے. ہاں,
کھلے آسمان کے کنارے پر.
اچھا, افق میں نے آسمان کا کنارہ, ٹھیک ہے, یہی کر سکتے ہیں ہم اردو میں. روشن افق, افق ہی کر لیا, کیونکہ افق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آسمان کا کنارہ بھی کہہ سکتے ہیں. کھلے کنارے, مبین کا میں نے کھلا واضح, جو کہ کوئی اس میں روشن کنارہ, وہ مبین کا میں نے روشن یا کھلا کر لے. کنارہ آسمان کا کنارہ اور افق ایک ہی چیز ہے. روشن افق پر, تو آپ دیکھتے ہیں کہ افق کا کسی نے ترجمہ کر لیا آسمان کا کنارہ, کسی نے کر لیا افق, دونوں ٹھیک ہے. روشن کر لیا, واضح کر لیا, کھلا کر لیا, یہ مبین کے سارے ترجمے ہو سکتے ہیں. اور یہ کہ حضور نے دیکھا جبریل کو, یہ تو سب اس کی ضمیریں تو اسی طرح ہی ہیں. ہاں, آتا ہوگا مجھے نہیں معلوم, وہ افق یا افق دوسرے کاف کے ساتھ ہوتا ہے, بہتان بادنا, اس سے شاید ہوتا ہو کوئی فعل, مجھے نہیں معلوم. وما ہوا علی الغیب بدنین, اور وہ غیب پر بخیل نہیں ہے. اس میں جو لفظ آیا غنین, غاد نون نون, غن یا ون, یہ بخل یب خلو کے معنوں میں ہی آتا ہے, بخل برتنا. اور دنین فعیل کا وزن ہے, بخیل ہی کے معنوں میں آتا ہے. اور وہ نہیں ہے بخ غیب پر بخیل, یعنی غیب کی خبریں آگے بتانے میں بخیل نہیں ہے, یہ بنتا ہے اس کا لفظی ترجمہ. اور ہوا کی ضمیر جبریل کے لیے بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں اصل میں جبریل کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بات چل پڑی ہے, وما صاحبکم, اس لیے یہ حضور ہی کے لیے ہے. وما ہوا علی الغیب بدنین, اگر یہ ضمیروں کا یہ جو ہے نا انتشار بڑا عجیب و غریب, ابھی آگے ہوا اور آ رہا ہے, وہ پھر قرآن کے بارے میں ہوا ضمیر آئی ہے, یہاں ہوا حضور کے بارے میں زیادہ مناسب ہے کہ وہ غیب پر بخیل نہیں ہیں, بتاتے ہیں آگے. اور یہ غیب بتانا وہ ہے کہ جو آخرت کی باتیں آپ سب لوگوں کو بتا رہے ہیں, اس میں بخل سے نہیں کام لیتے. پھر مفسرین نے کہا کہ یہ غنین کا لفظ اس لیے آیا یہاں کہ وہ جن لوگوں سے غیب کی باتیں پوچھا کرتے تھے, کاہنوں سے اور جنوں والوں سے, وہ اول تو بتاتے ہی بہت کم تھے, جو کچھ بھی ان کے علم میں یہ ٹول لگاتے تھے, اور اس کے بھی پہلے وہ کہتے تھے حلوان الکاہن رکھو یہاں, مٹھائی رکھو, پھر بتایا جائے گا. وہ جسے کہتے ہیں نا موک, موک پنجابی میں موک رکھو, عربی میں اسے حلوان کہتے تھے, شرینی رکھو پہلے اور پھر کچھ بتائیں گے. تو شاید یہ اس مناسبت سے کہا ہے کہ تمہارے کاہن تو وہ ہوتے ہیں کہ چار پیسے لیے بغیر وہ کوئی بات بتاتے نہیں, اور پتہ نہیں پھر بھی کتنا غیب ہوتا ہے, کتنی گپ ہوتی ہے. یہ پیغمبر تو غیب کی باتیں تمہیں بتا رہا ہے, کھلا بتا رہا ہے آخرت کے بارے میں, مرنے کے بعد والے زندگی, یہ ساری آنے والے دور کی باتیں ہیں. تو وما ہو بقول شیطان الرجیم, اور نہ ہی وہ ہے شیطان رجیم کا قول. یعنی یہ بھی چونکہ وہ کہتے تھے کہ شیاطین کے ذریعے سے بھی باتیں ان تک پہنچتی تھیں, اور وہ قرآن کریم نے اس کی پھر تدید کی ہے کہ وما تنزلت به الشیاطین, یہ شیطانوں کے قول بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ چونکہ یہ عجیب و غریب بات تھی تو وہ اپنے سمجھ کے مطابق اس کو ایکسپلین کرتے تھے, اس کو کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے, کوئی جن ہے, کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے, کوئی کیا ہوا ہے. ایک نئی بات پیدا ہوئی تھی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں نے فرشتہ دیکھا اور اس کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے. وہ فرشتہ کیا دیکھا ہوگا, دماغ خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ جس طرح ایکسپلین کرتے تھے. کہیں کہتے تھے مجنون ہے, اس کی قرآن نے تردید کی, پھر کہا کہ وہ قول شیطان الرجیم نہیں ہے, یہ شیطانوں کی باتیں نہیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جنوں وغیرہ کی طرح, یہ قول شیطان الرجیم بھی نہیں ہے, مردود شیطان کی بات بھی نہیں ہے. اور یہاں ہوا کی ضمیر اس وحی الہی کی طرف ہے جو حضور پیش کر رہے تھے. ہاں دیکھیے, اب یہاں ہوا کی ضمیر قرآن کے لیے, وما ہوا علی الغیب بدنین میں ہوا کی ضمیر یا حضور کے لیے یا پھر جبریل کے لیے ہو سکتی ہے, کیونکہ اوپر ذکر نہیں دو کا آیا. ولقد رآہ بالافق المبین میں دونوں کا ذکر آ گیا ہے نا, تو وہاں گنجائشیں دونوں ہیں. وما ہوا, یہاں ہوا کی ضمیر قرآن کے لیے ہی ہے. فأین تذهبون, کہاں چلے جا رہے ہو, یہ سیدھا سا فقرہ ہے اور بالکل پلین عربی ہے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو, اڈے پہ جا رہے ہو یا تھانے جا رہے ہو یا کہاں, یہ محاورہ ہے کہ تم کس کا طرف کا تم نے رخ اختیار کر لیا ہے. ودر انگریزی میں ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ منزل کیا مقصود تم نے کر لی ہے اپنی, انگریزی میں. اچھا انگریزی میں ایسے موقع پر ودر ہی کہتے ہیں, تو یوں نہیں کہتے ویدر ویئر آر یو گوئنگ, بلکہ لفظ ویدر استعمال ہوتا ہے. ویدر ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ تم نے کیا ان سی چیز اپنی منزل بنا لی اور رخ کدھر کر لیا ہے. اچھا فائنا یوں پنجابی میں کہہ دیتے ہیں, وہ کدھر ٹر پیا, یعنی ٹر پیا سے مراد ہے کدھر کا رخ اختیار کیا ہے. تم یعنی جو سوچے سوچ رہے ہو یہ کدھر جا رہے ہو کہ مجنون ہے اور شاعر ہے اور یہ ہے وہ. ان ہو الا ذکر للعالمین, نہیں ہے وہ مگر نصیحت جہانوں والوں کے لیے. یہاں بھی ہوا کی ضمیر قرآن کریم کے لیے ہی ہے. ان ہوا نہیں ہے, ان نافیہ ہے. ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر, یہ نافیہ کے بعد الا حصر کے لیے آتا ہے, ذکر للعالمین, نصیحت واسطے جہانوں کے. یہ تو میرے خیال میں آسان الفاظ ہے, نصیحت کیا ہوگا یا ذریعہ نصیحت جہانوں والوں کے لیے. لمن شاء منکم من یستقیم, اس کے لیے یعنی ذکر لمن شاء. یہ جو لمن شاء آیا ہے للعالمین کا بدل ہے اسی کو, پھر صرف یہ ہے کہ اس میں جو وہ مجرور تھا نا لے وہ لے بھی ریپیٹ ہوا ہے. للعالمین کے بعد صرف من شاء نہیں کہا, اس کے لیے جو کہ, اور اس لحاظ سے یہ بدل الباز ہوگا کیونکہ سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے, پھر ان کو نکالا جو ان میں سے چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ چلنا. سارے جہان والے تو نہیں چاہتے, نصیحت تو سب جہان والوں کے لیے ہے. پھر آگے کہا لمن شاء منکم من یستقیم, اس کے لیے ہے البتہ جو تم میں سے چاہے. تو اس کو بدل کہیں تو بدل الباز ہے, جس نے جو تم میں سے چاہے اس کے لیے نصیحت ہے. اور کیا چاہے, ان یستقیم, کہ وہ سیدھے راستے پر چلے, کہ وہ استقامت حاصل کرے. استقامہ یستقیم, سیدھے راستے پر چلنا. جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے اس کے لیے یہ نصیحت ہے, یوں ترجمہ ہوگا.
تو ہر اس کے لیے جو
من میں عموم کا معنی پیدا کیا ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے، کیا چاہے؟ راہ راست پہ، راہ راست پہ چلنا، تو اہدنا الصراط المستقیم میں آپ نے معنی اس کا پڑھا تھا، اسی کا ورب ہے یہ. ہاں جی، سیدھا ہونا چاہے، پنجابی سیدھا ہونا کیا ہے، ہاں سیدھا راستہ چلنا، استقام یستقیم سیدھے راستے پر رہا، اصل لفظی معنی ہے درست راستے پر قائم رہا. وما تشاؤون یہ ما نافیہ ہے، اور تم نہیں چاہو گے یعنی چاہ نہیں سکتے، شاء یشاء الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر یہ کہ چاہے اللہ، یعنی یہ چاہنا بھی تمہارے بس میں نہیں ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یہ اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت اور اس کے ارادے وغیرہ کی لمبی چوڑی بحثیں ہیں. تو ہوتا واقعی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے، یعنی ایمان کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. قرآن کریم میں آیا دوسری جگہ، وما کان لنفسن ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی شخص کے لیے یہ نہیں مجال کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اجازت کے بغیر. تو اصل میں وہ چینجز اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، اسی مضمون کو یہاں بیان کیا ہے. اور تم نہیں چاہ سکتے، اوپر تھا نا لمن شاء منکم من یستقی، جو چاہے سیدھے راستے پہ چلنا، ان مصدری بھی ہو سکتا ہے نا، لمن شاء منکم الاستقامت یوں بن سکتا تھا مصدر. تو وما تشاؤون مگر تم نہیں چاہ سکتے، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، اللہ کا کی صفت کہہ لے رب العالمین کو یا بدل کہہ لیجیے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. بدل الکل ہے، وہی اللہ وہی رب العالمین ہے، یہ بدل البعض یا بدل الاستعمال نہیں. بدل مانے تو بھی درست ہے، صفت مان لے تو بھی درست ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، سورت کا نام الانفطار ہے، جو شروع کی آپ نے جو لفظ آیا انفطرت، اسی فعل کا یہ مصدر ہے، فے تو رے فطر یفطرو، غالباً نصر ینصرو سے آتا ہے. پیدا کرنے کے معنی میں تو یہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، فطر السماوات والارض، اور اس طرح سے فاطر السماوات والارض کہتے ہیں، بنیادی معنی کنواں تیار کرنا، کھودنا اس کا ہوتا ہے، گویا کہ کھودنے کا مفہوم اس میں یا کھود کر نکالنے کا ہوتا ہے. اس سے باب انفعال میں ان فطر یا ان فطروں کا معنی پھٹ جانا پر ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کو پھاڑا جائے اور وہ پھٹ جائے، کھودا جائے اور کھود جائے، ان معنوں میں پھٹ جانا، ان شکا کے معنوں میں یہ ہے. تو پہلے آتا ہے اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا. سما چونکہ مؤنث سمائی ہے، اس لیے اس کا صیغہ مؤنث کا آیا ہے. اس میں بھی وہی بات ہے کہ السماء کو مبتدا سمجھے اور انفطرت کو پھر جملہ اس کی خبر سمجھ لے، یا یہ کہ انفطرت فعل اور فاعل پہلے آ گیا ہے، یہ اذا کی وجہ سے یہ گنجائش وہ کرتے. اگر اذا نہ ہوتا اور ہم کہتے السماء انفطرت، پھر تو سیدھا مبتدا خبر ہی ہوتا، جب آسمان پھٹ جائے گا. پھٹ جانا ہی ترجمہ کیا ہوگا، پھٹ جائے، چیر ڈالا جائے، مجہول ترجمہ انہوں نے کیا ہے. وہ اردو محاورے کے لیے تو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اصل لفظ سے ذرا ہٹ کر ہے، چیر جائے ٹھیک ہے، چیر جائے پھٹ جائے، باب انفعال کا معنی یہی بنے گا. پھاڑ دیا جائے تو فعل مجہول ہے، یہ فعل مجہول نہیں ہے، اگرچہ فعل لازم بھی مجہول والے معنی رکھتا ہے، پھٹ جائے چیر جائے. وہ ازل کبا کے بن تصرت، اور جب کہ ستارے بکھر جائیں یا بکھر جائیں گے ازا کی وجہ سے. کواکب کوکب کی جمع ہے، یہ تو اپنی کتاب میں اپنی میں پڑھا ہے ابتدا میں بھی. اور ان تصر یا ان تصرو نون سے رے مادہ جس کے معنی بکھرنا ہوتا ہے. اگر کہ بکھرنا ان معنوں میں ہوتا ہے, نثر اور نظم آپ نے پڑھا ہوگا لفظ, عبارت کی دو شکلیں ہوتی ہیں. نظم کہتے ہیں پرونے کو, اور نہ پروئی ہوئی ہو چیز یوں بکھری ہوئی ہو تو اس کے لیے نثر آتا ہے, وہ منصور ہے. جو پروئی ہوئی ہے وہ منظوم ہے. یعنی مثلا آپ کے پاس موتی ہے یا کوئی بانے ہیں یا کچھ دھاگے میں پرولے, یہ منظوم ہو گئے. یوں بھی بکھرے ہوئے پڑے ہوئے یہ منصور ہے, بکھرے ہوئے ان معنوں میں بکھرے ہوئے جو کسی نظم میں نہ ہو. تو اسی سے نثر و نظم آتی ہے, کیونکہ نظم میں جو الفاظ ہیں وہ ایسے آتے ہیں جیسے کہ کوئی دھاگے میں چیز پرو کے پیش کی جائے. تو انتصر اس سے باب انفعال ہے. یہ بھی یہ بالکل وہی معنی ہے جو پیچھے انقبرت آیا ہے, اس کا ترجمہ بھی بعض نے تناثرت باب تفاعل سے کیا ہے, معنی ایک ہی بنتا ہے بکھر جانا. اس کے معنی میں تو بے نور ہونے کا مفہوم بھی تھا انقبرت میں, اور بکھرنے کا بھی تھا. اس میں صرف بکھرنے والا معنی ہی ہے, انتصرت بکھر گئے, بکھر جائیں گے, بکھر جائیں گے, جڑ کر بکھر جائیں گے. وہ وضاحتی چیز ہے, بکھریں گے تبھی نہیں کہ پہلے گریں گے پھر بکھریں گے, اس لیے ترجمہ کرنا پڑا جڑ کر بکھر جائیں گے. اور جڑ پڑے وہ بکھر جانے میں, جڑ پڑے جیسے آپ کا تازہ ٹوٹ جائے تسبیح کا اور نیچے جا پڑے سب کچھ, ان معنوں میں جڑ جانا نیچے گر جانا یوں ترجمہ کیا ہے. بکھر ٹھیک ہے, کوئی اور جھڑ پڑنا, بکھر جانا اور جھڑ پڑنا میں فرق یہی ہے کہ وہ ایک چیز لگی بندی تھی جیسے کسی ہار میں ہوتی یا اس طرح, اور ایک دم ٹوٹ جائے اور بس وہ جھڑ جائے. پھر وہ زل بہار فجرت, اور جب سمندروں کو چیر یا پھاڑ دیا جائے گا. بہار تو بہار ان کی جمع ہے, فجرا فجرا وفجروں کے ایک من پھاڑنا ہوتا ہے, فجر اسی سے نکلا لفظ. ان فجر یعنی فجر پھٹ جانا, خصوصاً چشمے وغیرہ کا جاری ہونے کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے. فن فجرت من حسنتا حشرت عینا, پڑھا ہوگا آپ نے. تو اس سے فجر و فجر تفجیرن کے معنی بھی ہیں. اصل تو پھاڑنا جاری کرنا, دریا وغیرہ پھاڑ کے یہ چشمے میں سے پانی لانا ان معنوں میں آیا ہے. وہاں تو تفجورا آیا ہے کہ تو پھاڑے, اور اسی میں آگے آیا ہے سبورنا تفجیرا ایک جگہ آیا قرآن کریم میں, شاید اسی پندرہ پارے میں ہوئے کسی جگہ, کہ ہم نے پھاڑا ان کو دریاؤں کو اور نکالے چشمے وغیرہ. تو اس سے فجر و فجر تفجیرا پھاڑ کے نکالنا. تو فجرت اس میں فعل مجہول ہے, سمندروں کو پھاڑ کے نکالا جائے گا. گویا کہ وہ پہلے بند ہیں اور انہیں پھاڑ کے نکالا, اور وہ پھر ایک دم زور سے بہ نکلے جیسے چشمہ بہ نکلتا ہے. یہ سینس ہے فجرت کی, کہ گویا کہ وہ پہلے کہیں بند ہوں گے اور ان کو ایک دم پھاڑ کے باہر نکالا جائے گا, یعنی زور سے وہ پھٹ پڑیں گے, یوں کہہ لیجیے. فجر پھاڑ دیا جائے گا, اصل فجر ہے, وہ فجر کا معنی ہے کھود کے نہر پانی سے یا چشمے وغیرہ کو کھود کے باہر نکالنا, ان کو کھود نکالا جائے گا. یہ وضاحتی ترجمہ ہے. فجر ہے, وہ فجر کا معنی ابلنا نہیں ہے, ابل تو سوائے مجھول ہے, ابالے جائیں گے انہیں چاہیے تھا ترجمہ. مطلب یہ ہے کہ ان کو جو پھاڑا جائے گا تو ایک دم جیسے جوش سے کوئی چیز ابل پڑتی ہے. یہاں ابلنا بنانا کھولنا نہیں ہے, پانی کو ابل کے نکلنا. تو ابل پڑیں گے یعنی ان کو کھول دیا پھاڑ دیا جائے گا اور وہ ابل پڑیں گے. اس معنی میں وہ دوسرا جو اصل مطلوب ہے کہ پھاڑا گیا تو پھاڑ سے کیا حاصل ہوا, جو اگر وہ بند تھے اور ایک دم ابل پڑیں گے, مطلب باہر سمندروں کے جوش میں آنے پا ہے کہ ان کا پانی کہیں حد سے زیادہ بڑھ جائے گا. فجر اب کیا کیا انہوں نے فجر ابل نکلے, دیکھیے مجہول کا ترجمہ نہیں کیا. یہ شاید وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ترجمہ کریں پھاڑ دیے جائیں گے تو اس سے سینس نہیں بنتی, جب تک ساتھ یہ لفظ نہیں نکالا جائے کہ ان کو پھاڑ دیا جائے گا اور وہ ابل پڑیں گے. اس لیے انہوں نے پہلے لفظ کو ہٹا دیا اور دوسرے ہی کو ترجمے میں لے لیا, کیونکہ سنس یہی ہے انہیں پھاڑا ہوا ہوگا اور وہ ایک دم ابل پڑیں گے. جیسے یہ آرٹیزین ویل میں ہوتا ہے, مثال اگر سمجھ لی ہو, آرٹیزین ویل میں یا اس جگہ کدال جی ہی جائے گی یا ڈرلنگ جائے گی, پانی ایک دم گش کرتا ہے, رکتا ہی نہیں ہے. تو وہ جو آپ نے پھاڑا اور وہ گش آؤٹ کرنا جو ہے اس کے لیے لفظ یہ آیا ہے فجر. وہ اگر اصل معنی تو تھا کہ اس نے ڈرلنگ کی اور پانی ابل پڑا, تو ڈرلنگ میں اگر صرف ڈرلنگ کرتے تو اس میں تو پانی ابلنے کا مفہوم نہیں تھا, اس لیے انہوں نے دوسرا مفہوم لے لیا, پہلے چھوڑ دیا. اچھا, پہاڑوں کو دریاؤں کو گیا تو ایسے پھاڑ دیا جائے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ابل پڑیں گے, پانی ان کا زور سے باہر نکل پڑے گا. وزل قبور بوشرت, اور جب قبروں کو ہلا نکال دیا جائے گا, باسرا, وہ باسروں کے معنی ہے کسی چیز کو ڈھونڈ نکالنا. باسرا وہ باسرو یہ رباعی ہے, ویسے بے آئین فے کا معنی بھی کھڑا کرنا ہی ہوتا ہے, اور اس سے باسرا وہ باسرو الٹ پلٹ کرنا اصل کے معنی ہے اس کے, لیکن یہاں مرادہ قبروں کو, قبروں میں سے مرغوں کو نکالا جائے گا, جو چیز اس کے اندر ہے اس کو باہر نکال دیا جائے گا. قبور بوسرت کھود دی جائیں گی تو ترجمہ نہیں کیا جا سکتا, الٹ پلٹ کر دی جائے گی. پر اچھا, اکھاڑنے بھی مفہوم باسر و باسر کا معنی اصل تو ہے ڈسکور کرنا, اس کو اوپر سے چاہے جس طرح سے بھی آپ کوئی چیز کو کریں تو اس کے مجمول معنی میں قبریں اکھیڑ دی جائیں گی, کھول دی جائیں گی, اریت دی جائیں, کھول دی جائیں, اور کیا کیا یہ کھول دی جائیں زیادہ واضح ترجمہ ہے. قبریں کھول دی جائیں گی یعنی اس سے مردے نکل آئیں گے, کیونکہ ہر ترجمہ کسی نے کیا باس قبریں زندہ کر کر تو نہیں نا, وہ تو قبروں کو تو کھود دیا جائے گا, کھول دیا جائے گا اور اس میں سے مردے نکل آئیں گے. قبریں تو نہیں اٹھائی جائیں گی, قبروں والے اٹھائے جائیں گے, لیکن ترجمہ اس طرح سے ہے کہ قبروں کو کھول دیا جائے گا, اور قبروں کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں مردہ وہ زندہ کر دیے جائیں گے, مطلب تو یہ تھا. زیرو زبر کرنا ٹھیک ہے, اچھا ترجمہ ہے. تاؤ بالا یعنی اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر, وہ کھودنے والا میں نہیں ہے نا, قبروں کو تاؤ بالا کر دیا جائے گا, زیرو زبر کر دیا جائے گا, اوپر نیچے کر دیا جائے گا, کھول دیا جائے گا. اچھا, تو مطلب یہ بھی ہوا کہ مردے زندہ کر دیے جائیں گے. علمت نفس ما قدمت واخرت, یہ ہے ایجاد جو آ رہا ہے شرط کا سارا چار فکروں میں, تو جان لے گا ہر شخص, اسی طرح کل نفس کے معنی میں نفس آیا جیسے پچھلی آیت میں آیا تھا, تو جان لے گا ہر شخص ما قدمت واخرت, یعنی ما قدمت ہو و ما اخرت ہو, اس کو بھی دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجی اور اس کو بھی دیکھ لے گا جو اس نے پیچھے چھوڑی. پیچھے چھوڑی سے کیا یہ مراد ہے جو اس نے نہیں کیا کام وہ دیکھ لے گا, بعض صاحبان نے یوں بھی کر دیا ترجمہ, لیکن یہ محاورہ ہے اگلے پچھلے سارے کام, یہ نہیں مطلب کہ جو اس نے نہیں کیا تھا کام وہ بھی دیکھ لیا, دیکھ لے گا کہ میں نے نہیں کیا تھا. یوں تو ہو سکتا ہے کہ جو مثلا مجھ سے جو غلطیاں ہوں, کوئی کام میں نے نہیں کیا تھا, پھر ایک وقت پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ فلاں جگہ میں بھول گیا تھا اور میں یہ کام نہ کر سکا, تو اس لحاظ سے بعض جگہ کوئی کام نہ کرنا بھی ایک غلطی ہوتا ہے, اس کو بھی آدمی دیکھتا ہے کہ او ہو میں نے وہ کام نہ کیا, کتنی غلطی کی. اس سینس میں بھی بعض نے لیا ہے, اخرت جو وہ چھوڑ بیٹھا, پیچھے کر دیا اور کام نہ کیا اور اب نہ کرنے پہ پچھتا رہا ہے, اور یا یہ میں نے سیدھا محاورہ ہے کہ جو پہلے دے گا جو پیچھے بھی گیا, یعنی اگلے پچھلے سارے کام. کر سکتے ما قدمت, کس چیز کو اس نے آگے بھیجا, آگے کیا, اور کس کو, یعنی اعمال میں اپنی ترجیحات جو اس کی ہیں, چاہے تو امکان تو ہے نا, معنی جو اس نے آگے بھیجا جو اس نے پیچھے بھیجا, اس میں تقدیم و تاخیر یہی ترجیحات ہی تو زندگی میں ہوتی، کسی چیز کو ہم آگے رکھتے کسی کو پیچھے ڈالتے، تو وہ اپنی ان ترجیحات کی غلطیوں کو بھی دیکھ لے گا. یہ تو تفسیر میں تین پوائنٹ نکل سکتے ہیں اس طرح سے. لفظی ترجمہ بہرحال یہی ہے کہ جان لے گا ہر شخص جو اس نے بھیجا آگے اور جس کو کر دیا پی. یا ایوہ الانسان، اے انسان، ما غرہ کا، یہ ما استفہامیہ ہے، کس چیز نے تجھ کو دھوکہ دیا. غرہ یا غرو، ولا یا غرنکم الحیات الدنیا، جیسے آیا تھا غرہ یا غرو، ناصر ینصر سے غین رے رے مادہ، اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینا. ما غرہ کا، کس چیز نے تجھ کو دھوکہ دیا. بے رب کل کریم، اپنے کریم رب کے بارے میں، بے کے معنی یہاں ہے بے کے بارے میں، فی کے معنی میں ایک طرح سے آیا ہے، کس چیز نے دھوکہ دیا تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں. کریم معنی بزرگ، بہت احسانوں والا. تو رب کی صفت آئی ہے ال کے ساتھ بعد میں، اس پہ الف لام لگا ہے، اور بے رب میں کیونکہ رب مجرور ہے کریم بھی مجرور ہے. کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا اپنے کریم پروردگار کے بارے میں، اپنے بڑے بزرگ اور احسان کرنے والے رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکہ دیا. یہ صفت ہے، مطلب یہ کہ اتنے رب کے کرم دیکھ کر تو پھر بھی دھوکہ کھا گیا. بلکہ کسی تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں بندے کو سکھایا گیا ہے کہ تو کہنا اللہ تیرے کرم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میں تو تیرے کرم پر ہی بھروسہ کرتا رہا تھا. یعنی خوب نکالا ہے اسے نکتہ کہ اللہ میاں نے گویا کہ بہانہ خود سکھا دیا ہے کہ کریم کا لفظ لگا کر کہ اللہ میاں تیرے کرم نے مجھے دھوکہ دیا تھا. اللہ ذی خلقہ کا، وہ جس نے کہ ذی خلقہ کا، وہ تیرا کریم رب جس نے تجھے پیدا کیا. خلقہ کا تو سیدھا جملہ ہے، فسوا کا پھر اس نے تجھے ٹھیک ٹھاک کیا. سوا یسوی تسویہ، یہ بھی پہلے فعل آ چکا ہے فسواہن وغیرہ میں، نوک پلک درست کرنا، نیک سک ٹھیک کرنا، فنیشنگ ٹچ دینا، یہ سب ترجمے اس کے پہلے گزر چکے ہیں. فسوا کا پھر اس رب نے تجھے ٹھیک ٹھاک بنا دیا. قرآن میں آتا ہے بشرن سویہ، ٹھیک ٹھاک آدمی، پورا آدمی. فعدلہ کا پھر اس نے اس کو تجھے بڑے اعتدال، لفظی ترجمہ تجھ کو عدل دیا، ترجمہ کر لیں عدلہ کا، یا برابر کیا. برابر کیا، عدلہ یا عدلوں کا معنی تو ہوتا ہے یعنی توازن برقرار رکھنا، اسی سے لفظ اعتدال بنا ہے نا. تو عدل یا عدل میں نے عدل کرنا بھی ہوتا ہے، عدل یا عدل میں نے برابر کرنا بھی ہوتا ہے. ہم بے رب ہم یا عدلون، وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، برابر کرنا بھی ہوتا ہے. اور اس طرح سے انحراف کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکموں سے عدل عن کے معنی ہوتا ہے انحراف کرنا. تو عدل کا تجھے اعتدال سے بنایا، تجھے معتدل بنایا، عدل کا معنی یہ بنا گیا، تجھ کو عدل سے بنایا، تجھ میں اعتدال پیدا کیا. عدل کا کیا کیا انہوں نے، عدل کا
تیرے بدن کو ٹھیک ٹھیک کیا،
وہ تو ہے فسوا کا،
برابر کیا،
برابر کیا، متناسب، وہ معتدل والا معنی ہے، وہ ٹھیک ترجمہ بنا. معتدل اردو میں چونکہ استعمال ہوتا ہے، وہی عدل کا ایک معنی ہے، اس لیے تجھے معتدل بنایا،
تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا.
ٹھیک کیا تو عدل کا ترجمہ نہیں کیا، نہیں عدل کا ترجمہ تو برابر کیا، اعتدال پہ رکھا. اعتدال میں آج کل کے سائنسدان تو خیر وہ اور چیزیں بناتے ہیں کہ کیمسٹری والے کئی چیزیں، پرانے زمانے کے کہتے تھے نا آدمی کے بنیادی ایلیمنٹ چار ہی وہ گنتے تھے کہ آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، اور یہ بھی ہے، اور وہ ان کے ایک مکسچر معتدل قسم کا ہو تو اس سے انسان بنتا ہے، اور بہترین طبیعت اور صحیح تندرست رہنے والا انسان وہ ہوتا ہے جس میں یہ چاروں چیزیں بڑی نہایت عمدہ ریشوں کے ساتھ ہوں معتدل ہو اس مثال سے. تو اعتدال اس کی بناوٹ میں اعتدال رکھا, اور یہ اعتدال اس کی شکل صورت وغیرہ ہر چیز میں بہت سی اس کی تشریح ہو سکتی ہے. معتدل بنایا, اس کی قوتوں میں ایک اعتدال پیدا کیا. تناسب یا اعتدال یہ دونوں ہی لفظ اس کے معنی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک بنایا اور بڑا معتدل بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک, یہ اصل عبارت ہے ورکبک فی ای صورت ما شاء, اور تیری ترکیب کی. رکب یرکب ترکیبا, مرکب کرنا, ملا جلا کے تیار کرنا کسی چیز کو. مفرد کے مقابلے پر آپ نے مرکب پڑھا ہے, یعنی دو چیزوں کو ملا کے یا دو سے زیادہ کو ایک بنانا, اس کو کہتے ہیں رکب یرکب. اور وہ چیز جو ملا کے بنائی جائے وہ مرکب ہوتا ہے. رکب کا تیری ترکیب کی, تجھ کو ملا کے بنایا. فی ای صورت, جون سی جو سی صورت میں, ما شاء جو اس نے چاہی. فی ای صورت, اصل میں ما یہاں ایک لحاظ سے زائد ہے, کیونکہ اگر صورت ما ہوتا جیسے قرآن میں آتا ہے بہودتم ما جو بھی, تو پھر ای نہ ہوتا. ای صورت کے بعد ما زائد ہے گنتے ناوی, اس لیے کہ فی ای صورت شاء جس تصویر میں چاہا, تو ما شاء جو کچھ چاہا, گویا کہ ما یا پھر بدل کہہ لیں ای صورت کا ہے. فی ای صورت یعنی فی ما شاء, ای صورت ان کا بدل ہے ما, جیسی صورت میں چاہا, جیسی صورت میں جو کچھ چاہا. یوں ترجمہ ہوتا ہے لفظی تو فی ای صورت, جس صورت میں. ای کا مضاف واحد نکرہ آیا ہے, یا ای صور ہوں گے, یا ای صورت جس صورت میں, ما شاء جو کچھ اس نے چاہا. تو جیسی صورت اس نے چاہی اس کے مطابق تجھے ڈھالا. رکبہ کا ترجمہ ڈھالا کر لے, مرکب کرنا, ملا جلا کے بنانا. بنانا ہی پھر اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے, اور تو شاید مشکل ہوگا. سنوار کیا, رکبہ کا ترکیب بنائی تیری, مرکب کیا. ہاں جوڑنا زیادہ لفظ ہے, جیسے آپ مفرد دو 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 لفظ لیتے ہیں, مضاف مضافلے بنا کے جوڑ لیتے ہیں. رکبہ ترکیب کا بنا جوڑ کے بنانا ہوتا ہے نا, جوڑ لیا تو بہت اچھا ترجمہ ہے. وہ بھی وہی بات ہے, جوڑ کر تیار کیا, جوڑ لیا. جوڑ لینا ترکیب کا اچھا اردو ترجمہ ہے, یعنی کھلی کھلی چیزوں کو جوڑ لینا, اور ایک اینٹیں جوڑ لینا, اور ایک دیوار بنا دینا, ان معنوں میں جوڑ لینا ہے. تجھے اس نے بنایا جیسی صورت اس نے دی. وہ صورت آل عمران میں آتا ہے, یہ سب رکم فی الارحام کیف یشاء, ماؤں کے پیٹوں میں تو تمہیں جیسی چاہتا ہے شکلیں دیتا ہے, وہی مضمون ہے ایک طرح سے. تو اللہ کی ان قدرتوں کی طرف اشارہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا, اور اس کی پیدائش اور ابتدائی تخلیق کے مختلف مراحل. قرآن کریم کا عام مضمون ہے کلا بل تکذبون بالدین, نہیں ہرگز نہیں. یہ ان کے آخرت کی دوبارہ زندگی کے بارے میں جو ان کے ذہن میں انکار ہے, اس کی طرف کلا آتا ہے, ہرگز نہیں, یعنی تمہارے خیالات غلط ہیں. بل تکذبون بالدین, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم تو دین کو جھٹلاتے ہو. دین کے معنی یہاں یوم جزا کے ہی بنتے ہیں, کیونکہ مالک یوم الدین میں آپ نے پڑھا تھا دین کا ایک معنی جزا کا بھی ہوتا ہے, حساب کتاب کا بھی ہوتا ہے, تو وہ معنی یہاں ہوگا. تکذبون بالدین, تم تکذیب کرتے ہو جزا کی. جزا ہی کیا ہوگا, ہاں دین کا ترجمہ یہاں دین بھی ہو سکتا تھا, دین میں نے عبادت بھی ہوتا ہے, لیکن وہ نہیں ہے. انصاف کا دن, ٹھیک ہے. اصل میں نے تو جزا ہے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی جزا انصاف پر مبنی ہوگی, اس لیے پھر دین کا ترجمہ انصاف کا دن کیا جاتا ہے. ویسے دین کا معنی انصاف نہیں ہے, اس کا تو معنی جزا دینا, اچھی یا بری جیسی بھی ہو, لیکن چونکہ وہ انعام یا سزا انصاف پر مبنی ہوگی, اس لیے کہا گیا اس کو انصاف کا دن. انصاف ہونا, انصاف دن تو یہاں لفظ نہیں آیا, انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو. یعنی آخرت کے جزا سزا کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر کچھ دھیان کرنے والے ہیں، حفاظت اور نگرانی کرنے والے ہیں. حافظ یحفظ، حفاظت کرنا، یاد کرنا کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، حافظ اس سے اسم فاعل ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، اور بے شک تم پر، دیکھیے جار مجرور پہلے آیا ہے تو اِنَّ کا جو اسم ہے وہ بعد میں چلا گیا اور اس پہ لام بھی آ گیا. اِنَّ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ، لَحَافِظِينَ کی نصب کس لیے ہے؟ اِنَّ کا اسم ہے لیکن یہ بعد میں چلا گیا ہے، یوں نہیں کہا اِنَّ الْحَافِظِينَ عَلَيْكُمْ. یہ اکثر ہوتا ہے کہ اِنَّ کے بعد اگر کوئی جار مجرور آ جائے تو پھر اس کا اسم آگے چلا جاتا ہے اور اس پر عموماً پھر لام بھی آ جاتا ہے. ضروری تو نہیں لام آنا لیکن بعض دفعہ آتا ہے، جیسے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ اور اس طرح کے. تو تم پر ہیں نگرانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے، دھیان کرنے والے، یہی نگرانی والے کی ہوگا، نگرانی کا نگہبان بھی ہو سکتا ہے، حافظ، نگہبان، دھیان کرنے والا، سب نے. کرامن کاتبین، جو بڑے شریف لکھنے والے ہیں. کرام جمع ہے کریم کی، کریم میں نے بزرگ، عزت والا. یا حافظین کی صفت ہے، حافظین نسب میں ہے. کیوں؟ خبر کیا ہے؟ ان کی وجہ سے، ان کا اسم ہے تو اس کی صفت بھی نسب میں آئی. پہلی صفت کرامن، یہ بھی نسب ہے. دوسری کاتبین، وہ بھی صفت میں یعنی نسب میں ہے. تو وہ بڑے عزت والے ہیں اور لکھنے والے ہیں. کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، یہ ہمارے یہاں عموماً یہ جو فرشتے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں انسان کا، یہ ہے کہ وہ اس کے کندھے پر بیٹھے اور ہر وقت لکھ رہے ہیں، انہیں کرامن کاتبین ہی کہتے ہیں. جیسے قبر والے فرشتوں کے بارے میں منکر نکیر کا ذکر آتا ہے، تو اس طرح سے یہ کرامن کاتبین ہمارے ہاں ایک لفظ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ ایک کا نام کرامن ہے، کرام ہے، ایک کا نام کاتبین ہے. ہمارے یہاں پنجابی میں تو کچھ اس طرح استعمال کر لیتے ہیں کہ ایک کرام ہے، ایک کاتبین ہے. لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ نگرانی کرنے والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں اور لکھنے والے ہیں، یعنی وہ لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ صرف لکھ ہی نہیں رہے بلکہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. سیدھے سادھے لفظ ہیں، یعلمون ما تفعلون ہوں ہے اصل میں، یہاں بھی ان تمام باتوں کو وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، کچھ ان سے پوشیدہ نہیں رہتا. ان الابرار، یعنی یہ بات تو ہوئی آخرت کی ہے کہ جی آخرت کیسے ہوگی، تو ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال کس کو معلوم ہے، ہم نے کیا 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 نہ کیا، اس کو بتایا جا رہا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. اور وہ لکھنے والے بہت ہی عزت یافتہ ہیں ایسے. پھر فرمایا ان الابرار لفی نعیم، اس حساب کتاب ریکارڈ وغیرہ کے جب نتائج نکلیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ نیک لوگ تو نعمتوں میں ہوں گے. ابرار جمع بارون کی، جس کی جمع برارہ بھی آئی تھی، ابرار بھی آتی ہے، برا یا برو، نیکی کرنا. بے شک جو نیک لوگ ہوں گے وہ ہوں گے نعیم میں، نعمتوں میں بنتا ہے ترجمہ، تو نعمت کی ایک طرح سے جمع بنتی ہے نعیم، اور بعض دفعہ نعیم بمعنی نعمت بھی ہوتا ہے. نعیم تو ویسے صفت ہے نا، لیکن یہاں مراد نعمتوں کی جگہ یا کچھ مقام نعیم کے معنوں میں آیا ہے. فعیل کی وجہ سے، فعیل کی وجہ سے بھرپور نعمت، کچھ اس لحاظ سے ترجمہ کیا ہے کہ فعیل میں. ہاں جی، خیر وہ نعیم تو مراد معنی لے لیا نا، جنت میں ہوں گے. اصل تو نعیم کا معنی جنت نعمت ہے، لیکن نعمت اور نعیم میں پھر فرق کیا ہے؟ یہ ہے صفت مصبہ کا وزن، اس میں ہر وقت اور ہمیشہ کی نعمت اور پوری نعمت، یہ سینس آ جاتی ہے اس میں فعیل وزن کی وجہ سے. اس لیے انہوں نے بھرپور نعمت میں ہوں گے، یہ ترجمہ اس کے فعیل وزن کی بنا پر کیا. انہوں نے کیا کیا؟ صرف بہشت، یہ تو مراد معنی ہے نا، اصل تو نعمت کا معنی تو نہیں نا ہم چھوڑ سکتے. ہاں جی،
یقیناً نیک لوگ
مزے نعمت کا ترجمہ اردو میں آپ کر لیں تو ہو سکتا ہے. وہ ضرور تو لفی کے لام کی وجہ سے ہے. ان الابرار یہاں خبر پر آیا ہے نا لام مزالقہ, وہ تو ضرور ہوں گے, وہ لفی کا معنی ہے. جی
ہیں
لوٹ چین میں,
ضرور
چین میں, وہ ضرور لام کا ترجمہ چین مزے. اگر خالص ہندی اردو لفظی لینا ہو تو پھر نعیم کی بجائے چین مزے یہ ترجمہ یہی کرنا پڑے گا. اور اگر نعمت کرنا ہے تو پھر فعیل کی وجہ سے بھرپور نعمت یہ ترجمہ زیادہ بہتر لگتا ہے. وہ تو بھرپور نعمت میں ہوں گے, بڑے چین اور مزے میں ہوں گے. مودودی صاحب نے کیا کیا ہے؟ مزے. ٹھیک ہے, وہ مزے اور چین نعیم کا اردو ترجمہ ہے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور جو فاجر ہوں گے, فاجر کی جمع فجار, گناہگار باغی لوگ نافرمان لوگ, وہ ہوں گے ضرور ہی جہیم میں. جہیم کا ترجمہ آگ کا گڑھا, پہلے ہو چکا ہے یہ لفظ. دوزخ, دوزخ آپ ترجمہ کر لیں, وہ دوزخ میں ہوں گے. آگ کے ڈھیر یا آگ کا گڑھا. اچھا, یَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ, وہ اس میں جلیں گے قیامت والے دن. ترجمہ ہم قیامت سر دس کر رہے ہیں. یسلونہا سلی یسلا کے معنی ہیں آگ میں بھننا, گرنا, پڑنا. سلی یسلا, اور یہ یسلونا جو اصل میں تھا یسلیونا, پھر یہ کا یہ گر کر وہ لام کا زبر رہا یسلونا. اب بھنیں گے ہا, یہ ہا اس طرح آیا ہے کہ می کا ترجمہ اس میں آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں دخل المسجد و دخل فی المسجد, تو دخل المسجد کا ترجمہ بھی آپ کرتے ہیں مسجد میں داخل ہوا. یہاں یسلونا ہا گویا کہ انہی معنوں میں ہے کہ وہ جلیں گے اس میں, بھنیں گے اس میں, فرائی ہوں گے اس میں. یہ ترجمہ یسلونہا کا اصل معنی تو ہے بھنیں گے, جلیں گے, لیکن پھر ترجمہ کر لیتے ہیں بعض حضرات کہ جائیں گے اس میں, داخل ہوں گے اس میں, کیونکہ آگ کا ترجمہ تو پہلے آ گیا تو اس میں جائیں گے تو بھنیں گے ہی, اور کیا ہوگا. اس لیے یسلون کا ترجمہ کسی نے کیا, داخل ہوں گے. اب دیکھیے یسلون کا اصل معنی تو ہے بھن جانا, جسے پنجابی میں کہیں بھجنا. تو اب وہ ترجمہ انہوں نے جو کیا داخل ہوں گے, یہ یسلونا کا ترجمہ نہیں ہے, یہ سمجھانے کے لیے کرنا پڑا کہ وہ اس میں ڈالے جائیں گے اور پھر جلیں گے, یہی سینس بنے گی نا. انہوں نے کیا کیا, ڈالے جائیں گے. اچھا دیکھیے, ڈالے جائیں گے جنہوں نے کیا ہے, ویسے دیکھیں تو اصل ترجمے سے ڈبل غلطی ہے. ایک تو ڈالنا اس کا معنی نہیں تھا, دوسرا وہ تو فعل لازم ہے, یعنی فعل معروف ہے, مجہول تو نہیں. تو ڈالے جائیں گے تو مجہول سے ترجمہ کیا. جیسے کہیں یلقونا, یہ ترجمہ جو ڈالے جائیں گے یہ تو یلقونا کا ترجمہ بنتا ہے. تو ایک تو مجہول کر دیا, ایک یسلونا کا معنی ڈالنا نہیں تھا. یہ صرف سمجھانے کے لیے, یہ ہوتی ہے مترجم کی مجبوری, یاد رکھیے. یہ نہیں کہ وہ بات سمجھا نہیں, عالم نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں عربی لسیغے کا کیا معنی ہے. اس کو مفہوم سمجھانا ہے کسی طرح سے جس کے لیے وہ ترجمہ کر رہا ہے, تو بعض دفعہ وہ لفظ بدلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ ترجمے کی مجبوریاں ہوتی ہیں بہت سی. ڈپٹی نذیر احمد کا جو پہلا چھپا تھا ترجمۃ القرآن, پہلا ایڈیشن اس کا, ان کے ترجمے کا, اس میں ان کے مقدمے میں انہوں نے بہت سی ایسی دقتوں کا ذکر کیا ہے کہ مترجم کو کن دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے وقت. خود اس کے مقدمے میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے, یہ جو شیخ الہند کا ترجمہ ہے اس کے شروع میں انہوں نے بعض دقتوں کا ذکر کیا ہے کہ ترجمے میں کیسی ہوتی ہے. تو یہ مجبوری ہوتی ہے, اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس آدمی کو پتہ نہیں تھا. لیکن ہمارا سمجھانے کا مطلب اصل یہ ہے کہ ہم اصل مفہوم کو سمجھیں, بات بنتی کیا. اس کو پھر سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم پانچ چھ لفظ سے سمجھا سکیں, تو ڈالے جائیں گے, بات درست ہے سینس کے اعتبار سے, لیکن اصل معنی تو ہے وہ اس میں جلیں گے. اور کیا ترجمہ داخل, اچھا داخل ہوں گے میں اتنا تو ہو گیا نا کہ فعل معروف سے ترجمہ کیا ہے, یعنی مجہول کا خواہ مخواہ ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, جبکہ یہاں یسلونا فعل معروف ہے تو داخل ہوں گے کر لیں ترجمہ. وہ معروف کا تو معروف میں رہا نا, انہوں نے کیا کیا داخل ہوں گے. یہ ترجمہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ فعل معروف کا ترجمہ فعل معروف سے کیا ہے. یہ بھی ایک بات ہے, زبردستی جھونکے جائیں گے, بلکہ جھونکے جو جائیں گے وہ زیادہ پھر اچھا ترجمہ ہوگا کہ اس میں جلنے کا مفہوم بھی آتا ہے. یسلونہا میں اصل مفہوم ہے جلیں گے, اس میں پڑھ کر جلیں گے, اور ہا کی ضمیر جہیم کے لیے ہے, وہ آگ میں پڑھ کر جلیں گے. یوم الدین, دین کے دن, جزا کے دن, یہ سورت الفاتحہ میں ہی یوم الدین پڑھ چکے ہیں آپ. وما ہم نہا بغائبین, اور نہیں ہوں گے وہ اس سے غائب ہونے والے. وما ہم, ما نافیہ ہے, انہا, ہا کی ضمیر دوزخ کے لیے ہے, بغائبین ما کی خبر پر بے لگتا ہے, اس ما نافیہ حجازیہ اس کو کہتے ہیں, یہ اہل حجاز کا طریقہ تھا اس طرح کا یوزج کا. ما ہم نہا بغائبین, یہ بے لگا کے خبر پہ لگانا یہ حجازیوں کا کام ہے, ویسے عام عرب والے نصب میں لگاتے ہیں. وما ہم انہا غائبین, بے نہ لگائے تو نصب میں بھی ہو سکتا ہے, وہ اس سے نہیں ہوں گے غائب. غاب یغیب غائب, جو غیر حاضر ہو غیر موجود ہو, وہ اس سے یا دور ہوں گے, یوں ترجمہ کر لیجیے کیونکہ دور بھی غائب ہی ہوتا ہے, تو وہ اس سے دور نہیں ہوں گے, ہونے والے نہیں ہوں گے, یعنی اسی کے اندر رہیں گے. اور اس کا ترجمہ دور ہونے والے, غائب ہونے والے, پھر جدا ہونے والے کسی نے ترجمہ کر لیا ہوگا. ہاں غائب بھی جدا ہی ہے نا, جو اس جگہ نہ موجود ہو دوسری جگہ ہو, تو وہ اس سے اسی وقت اسی جگہ حاضری کے پابند کر دیے جائیں گے, یوں سمجھیے, تو اس سے دور جدا نہیں ہوں گے. اور کوئی ترجمہ, اچھا چھپ نہیں سکیں گے, یہ بھی ایک, نہیں نہیں وہ چھپنے والی سینس بھی اچھی ہے کہ اس سے کہیں چھپ نہیں سکیں گے, دوزخ سے چھپنے نہیں پائیں گے. غائب میں نے چھپنا بھی تو ہو سکتا ہے پوشیدہ کے معنوں میں, غائب وہ اس سے غائب نہیں ہوں گے. یہ خیر سیدھا ترجمہ مودودی صاحب نے کیا کیا ہے, غائب نہ ہوں گے, یہ چھپ نہ سکیں گے, جدا نہ ہوں گے, بہرحال سارے سینسز میں کیا میں نے اس کو اس میں دیکھا نہیں ہے, یہ تو بلا عالم شاید وہ دیکھ لیں گے. چلیے دیکھ لیں گے اس کے دماغ میں کیا چیز ہے. اصل میں میرے پاس اتنا وقت نہیں, ورنہ اب جی چاہتا تھا کہ عبید اللہ سندھی صاحب کی بھی پارا سارا پڑھا جائے, اتنا موٹا ہے وہ مقام محمود, یہ 30ویں پارے پر ہی ان کی تفسیر ہے, لیکن اول تو تفسیر ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے, وہ تو کوئی کسی طرح سے پھیلاتا رہے. تو وما ادراک ما یوم الدین, اور تو کیا جانے روز جزا کیا ہے. وما ادراک, یہ پہلے لفظ وما یدری کا آیا تھا, وہ مضارے کا صیغہ ہے, ادرا یدری, درا یدری میں نے سمجھنا, اور ادرا یدری میں نے دوسرے کو سمجھانا, یہ معنی تو ہم بیان کر چکے ہیں. اس لحاظ سے وما ادراک کا ترجمہ ہے, تجھ کو کس چیز نے سکھایا یا جتلایا.